اتوار 11 دسمبر کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں کوپٹک کرسچنز کے مرکزی گرجا گھر کے قریب بم دھماکہ، کم از کم 25 افراد ہلاک۔ آخر اس حملے کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ فالٹ لائن ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا، انتشار کریٹ کرنا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیں۔ مصر میں حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت قاہرہ میں قبطی عیسائیوں کے گرجا گھر کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تصاویر اور ویڈیو میں دیکھے جانے والے مناظر کے مطابق گرجا گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور چھت کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے قریب ہوا۔ صدر عبدالفتح السیسی نے ملک میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر پولیس اہلکاروں کے خلاف کیے جانے والے 2 دھماکوں میں 38 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے کے پیچھے کرد جنگجوؤں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک۔
استنبول میں 2 مقامی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والے ایک میچ کے 2 گھنٹے بعد 2 دھماکے کیے گئے جن میں 38 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں سے پہلا کار بم اور دوسرا خودکش حملہ تھا۔ اس سلسلے میں اب تک 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے کے پیچھے کرد جنگجوؤں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، جنہوں نے ماضی میں بھی پولیس کو نشانہ بنایا ہے۔
ایران کی قومی ایئر لائن اور امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے مابین 80 مسافر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق قومی فضائی کمپنی ایران ایئر کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ بوئنگ کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کیا گیا ہے، جس کے تحت ایران 50 بوئنگ 737 جہاز اور 30 بوئنگ 777 طیارے خریدے گا۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے یہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ نائجیریا کے جنوب مشرقی علاقے اویو میں ایک بشپ کی تقرری کی تقریب کے دوران ایک چرچ کی چھت گر جانے سے کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
نائجیریا کے جنوب مشرق علاقے اویو میں ایک بشپ کی تقرری کی تقریب کے دوران چرچ کی چھت گر گئی۔ جس وقت حادثہ پیش آیا، رینرز بائبل چرچ کے اندر سینکڑوں لوگ موجود تھے، جن میں اکوا ابوم ریاست کے گورنر اٹوم ایمینوئل بھی شامل ہیں، جو اس حادثے سے بچ نکلے۔ حادثے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق عمارت ابھی زیر تعمیر تھی اور معماروں نے اس تقریب سے قبل تیزی سے اس کا کام مکمل کیا تھا۔ گورنر ایمینوئل نے کہا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں گی کہ آیا حفاظت اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ صدر محمد بخاری نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
روسی جنگی طیاروں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو قدیم شامی شہر پیلمائرا پر قبضے کے چند گھنٹوں کے اندر اندر شہر کے مرکز سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں سبا ناز۔
مقامی نگران اداروں کے مطابق روسی فضائی حملوں کی وجہ سے جنگجو قدیم شامی شہر پیلمائرا سے نکل کر مضافات کی طرف چلے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شامی فوج نے بھی پیلمائرا کی جانب کمک بھیجی ہے، جس میں حلب میں باغیوں سے برسر پیکار فوجی شامل ہیں۔ دولت اسلامیہ نے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل اس تاریخی مقام پر مئی 2015 میں قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اسی سال مارچ میں شام کی سرکاری افواج نے انہیں شہر سے نکال باہر کیا تھا۔
کینیا میں ایک تیل کا ٹینکر سڑک پر چلتے ہوئے پھٹ گیا، جس سے کم از کم 33 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیا کی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یہ آئل ٹینکر یوگینڈا جا رہا تھا کہ دارالحکومت نیروبی کے شمال مغرب میں نائواشا کے مقام پر بے قابو ہو کر دوسری گاڑیوں سے جا ٹکرایا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان حیدر۔
کینیا کی ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ ایک آئل ٹینکر یوگینڈا جا رہا تھا کہ دارالحکومت نیروبی کے شمال مغرب میں نائواشا کے مقام پر بے قابو ہو کر دوسری گاڑی سے جا ٹکرایا۔ ٹینکر کے ٹکراتے ہی آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، جنہوں نے اس مصروف شاہراہ پر کئی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے 33 افراد ہلاک ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق بہت سے وہ لوگ بھی آگ کی زد میں آ گئے جو یہ حادثہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ جلنے والی گاڑیوں میں ایک منی بس شامل ہے، جس میں سوار 14 افراد مارے گئے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کے سلور فلائی وے ٹائٹل حاصل کرنے والے کھلاڑی محمد وسیم نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے ان کو سپانسر کرنے کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ये जो अपकमिंग फाइट है एक बहुत बड़ी फाइट होगी वर्ल्ड टाइटल के लिए, WBC गोल्ड के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर वन पे आ जाऊंगा दिसंबर के एंड में। लेकिन अगर मुझे स्पॉन्सर ये नहीं मिलेंगे जो मुझसे वादे किए, जो गवर्नमेंट ने, जो वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने, जितने भी मुझसे जो वादे किए, अगर ये मुझे नहीं मिलेंगे तो मेरा जो टाइटल है वो चला जाएगा मुझसे, और मैं मतलब यानी वापस रैंकिंग में शुरू से मुझे करनी पड़ेगी, और मैंने वापस स्टार्ट करनी यानी स्टार्ट लेनी पड़ेगी शुरू से बॉक्सिंग, मतलब एक काफ़ी परेशानी की बात।
ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रहीम यार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, BBC नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, BBC पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। आज इतवार है और आज आप वसतुल्लाह खान की हफ्तेवार रेडियो डायरी बात से बात सुन सकेंगे। ये आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पेश की जाएगी और आपके खतूत पर मबनी रेडियो डायरी, आपका ख़त मिला, ये भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा तुर्क शहर इस्तंबुल में होने वाले बम धमाकों में 38 अफराद जान से गए हैं। इस पर और ख़त्ते में सदर उर्दोगन की पॉलिसियों पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले सैरबीन का बड़ा मौजू। मिस्र के दारुलहुकूमत कायरा में कॉप्टिक क्रिश्चियंस के गिरजाघर के करीब होने वाले बम धमाके में कम से कम 26 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हैं। मुल्क के सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है और मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया है। इस धमाके की नौयत के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मकामी ज़रा अबलाग के मुताबिक ये एक बम धमाका है। BBC Urdu.com की रिपोर्ट अथर काजमी से सुनिए।
मकामी ज़रा अबलाग का कहना है कि ये धमाका कायरा में सेंट पीटर्स चर्च के करीब हुआ। धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे के करीब हुआ और मिस्र के वजीर दाखला ने काहिरा के सिक्योरिटी चीफ के हमरा जाय वकुआ का दौरा किया। तस्वीर और वीडियोस में देखे जाने वाले मनाजर के मुताबिक गिरजाघर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं और छत को भी नुकसान पहुंचा है। मिस्र में कॉप्टिक मसीही कुल आबादी का तकरीबन 10% है। ये चर्च सेंट मार्क्स कैथीड्रल के करीब वाक़या है और सेंट मार्क्स कैथीड्रल को मुल्क में मसीही आबादी का हेडक्वार्टर समझा जाता है। इससे कबल सनीचर को एक धमाके में 6 पुलिस अहलकार मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी मिस्र में एक नए शिद्दत पसंद ग्रोह हासिम ने कबूल की थी। याद रहे कि मिस्र की कॉप्टिक मसीही आबादी अपने खिलाफ इम्तियाजी रवैया रवा रखने की शिकायत करती रही है। मिस्र में सन 2013 से तोहीन मजहब के कई मुकदमात सामने आए हैं और इनमें से ज्यादातर मुकदमात कॉप्टिक मसीहियों के खिलाफ हैं।
BBC Urdu.com की रिपोर्ट पेश कर रहे थे अथर काजमी। और इसी मौजू पर अब से कुछ देर पहले मैंने मशरक वस्ता के उमूर के माहिर तजयकार कामरान बुखारी से बात की और पूछा कि कॉप्टिक क्रिश्चियंस को क्यों निशाना बनाया गया है।
देखें, जो मसीही बरादरी है मिस्र के अंदर, उसकी और मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के दरमियान जो है बड़े जमाने से टेंशन है। ये एक फॉल्ट लाइन है जो कि बड़ी देरीना है
जी।
तो हमने इस किस्म के वाकयात जो है और मुल्कों में भी देखे हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर, के जहां माइनॉरिटीज के ऊपर जानबूझ कर जो है उन पर हमले किए जाते हैं, उनकी अपना गिरजाघरों पे, उनके मज़ारों पे और उनकी मसाजिद के ऊपर। तो इसका मकसद होता है कि जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करना, इंतशार क्रिएट करना। तो जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि जो मेन कैथीड्रल है किप्तियों का या कॉप्ट का, वो कभी पहले निशाना नहीं बनाया गया था। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट वाकया है, ना सिर्फ के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बल्कि उनके काहिरा के अंदर उनकी मेन जो गिरजाघर है उसको निशाना बनाना। और फिर ये है कि बड़े अरसे से जो है मिस्र के अंदर कोई इस किस्म का वाकया यानी मेन लैंड के अंदर नहीं हुआ, साइनाय पेनिनसुला के अंदर वाकयात होते रहते हैं, लेकिन मेन लैंड में बड़े अरसे के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इस लिहाज से ये सिग्निफिकेंट है।
अच्छा, मिस्र में जो है तशद्दुद के कई वाकयात हो चुके हैं, गुज़िश्ता दिनों जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले हुए हैं, तो मिस्र के मौजूदा हालात का किस हद तक ताल्लुक है 2013 में मोहम्मद मुरसी की हुकूमत के खात्मे और फौजी आमरियत के आने से?
मिस्र के अंदर अगर ये अगर वो ना भी हुआ होता और इस किस्म के जो टेररिज्म के वाकयात हैं अगर ये ना भी हों, तो एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है ہے جس سے ملک دوچار ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دہشت گردی بھی ہے. اب یہ اوور لیپ ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا کہ بھئی یہ سارے کے سارے جو ہیں جسے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی آرگینک لنک ہے. جو حملے کر رہے ہیں وہ جو ہے یا داعش ہے یا کوئی اور گروپ ہے. ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ اجناد المصر کے نام سے ایک گروپ نے جو ہے بہت ساری جو ہے نا بامبنگز کی. اسی طریقے سے یہ کوئی بیت المقدس ٹائپ گروپ ہے, پھر بیت المقدس کے لوگوں نے داعش کو جوائن کر لیا, پھر ان کے نام سے جو ہے نا حملے کیے. تو ایک تو وہ لوگ ہیں, پھر جو سیاسی ایشو ہے اس میں اخوان المسلمین جو ہے وہ مزاحمت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے اور گروپ ہیں جو کہ اپنا حکومت کے خلاف ہیں لیکن وہ اخوان کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, تو ایک میس ہے.
اچھا, آپ نے اخوان المسلمین کی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اخوان المسلمین کے پاس تشدد کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا ہے؟
جو اخوان المسلمین کی تاریخ ہے, اگر اس تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو جو تحریک کا کور ہے اس نے تو تشدد کا راستہ نہیں اختیار کیا تھا کسی بھی زمانے میں, چاہے آپ وہ ناصر کے دور کو لے لیں, سادات کے, مبارک کے. تو کور گروپ جو ہے اس نے انتشار سے اجتناب کیا تھا, لیکن پوری طریقے سے اخوان المسلمین کو ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی تشدد سے واقعہ کوئی تعلق نہیں رہا, کیونکہ ان کے اندر سے عناصر تھے کہ جو ریڈیکلائز ہو گئے اور انہوں نے اور ریڈیکلائز ہو کر انہوں نے جو ہے نا چھوٹی موٹی کارروائیاں کی ہیں, لیکن بڑے پیمانے پہ کوئی دہشت گردی کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا. کیونکہ ایجپٹ کے اندر جہاں اخوان المسلمین ایک تحریک ہے وہاں اور بہت ساری اسلامسٹ موومنٹس بھی ہیں, بہت یعنی دونوں جو وائلنٹ ہیں اور نان وائلنٹ. تو اخوان المسلمین جو کہ سب سے پرانی اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی ہے, وہ اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی مناپلی ہے اسلامسٹ جو ہے ایڈیالوجی کے اوپر. بہت ساری بہت بڑی جماعت ہے حزب النور جو کہ ایک سلفی جماعت ہے, جو بلکہ اس وقت جو ہے بیک وقت ایک اپوزیشن گروپ بھی ہے اور سی سی کی حمایت بھی کر رہی ہے, یعنی جو فوجی حکومت ہے اس کی حمایت بھی کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہے دہشت گرد گروپ میں نے بھی ذکر کیا بہت سارے ہیں.
مشرق وسطی کے امور کے ماہر تجزیہ کار کامران بخاری, جن سے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی. اور اب ذکر کرتے ہیں ترکی کا, جہاں ہونے والے حالیہ بم دھماکوں میں 38 افراد جان سے گئے ہیں, جبکہ تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ جمع ہونے والے شواہد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان حملوں میں شدت پسند تنظیم پی کے کے ملوث ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات بتا رہے ہیں عبید ملک.
ترکی کے ایک مقامی ٹی وی چینل پر پروگرام کے دوران حالیہ دھماکوں کی آواز واضح طور پر سنی جا سکتی ہے. ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ایک مرتبہ پھر شدت پسندوں نے پولیس اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر سیکیورٹی پر مامور تھے. تفصیلات کے مطابق پہلا کار بم اور دوسرا خود کش حملہ تھا. یہ دھماکے دو مقامی فٹ بال ٹیموں کے درمیان ہونے والے ایک میچ کے 2 گھنٹے بعد ہوئے. ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. دھماکوں میں 38 افراد کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ترکی سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. ترکی کے نائب وزیر اعظم نومان کرتموش نے دھماکوں کے حوالے سے کہا,
ابھی یہ ممکن نہیں کہ ہم اس واقعے کی وضاحت کر سکیں, لیکن اگر ہم دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی جانب دیکھیں تو پی کے 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 ملوث ہونے کے شواہد ملتے ہیں.
ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سولو کا کہنا ہے کہ 10 افراد کو دھماکوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. ترک حکومت کی جانب سے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگون رہیں گے. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ترکی کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا,
یہ وقت انتہائی مشکل اور تکلیف دہ ہے. حالیہ 2 دھماکوں کی وجہ سے بڑا جانی نقصان ہوا ہے. ہلاک ہونے والوں میں اکثریت پولیس اہلکاروں کی ہے اور ہم 150 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں.
तुर्की में होने वाले हालिया धमाकों के बाद बड़ी तादाद में तुर्क शहरियों की जानिब से शिद्दत पसंदों की इन शर्मनाक कार्रवाइयों की मजम्मत की जा रही है। अनिल मेयर एक तालिब इल्म है जो इन धमाकों के बाद सड़क पर निकले और अपने मुल्क से यकजहती का इजहार किया। उनका कहना था,
मशरिक वुस्ता के करीब होने की वजह से तुर्की पर बहुत से बुरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। दहशतगर्द तुर्की को गुज़िश्ता 30 साल से निशाना बना रहे हैं और इस तरह के वाकयात अब मामूल बन चुके हैं। तुर्की का शहरी होने के नाते मुझे इस वाकये पर शदीद अफसोस है, मगर ये दहशतगर्द हमारी हिम्मत और हौसले को कभी भी कम नहीं कर सकेंगे। ये हमें कभी भी खत्म नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त तुर्की के झंडे थामे सड़कों पर हैं, और हम इन दहशतगर्दों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें तकसीम नहीं कर सकते और वो अपने मकासद के हुसूल में नाकाम और नामुराद होंगे।
इसी साल फरवरी में मुल्क के दारुल हुकूमत अनकारा में दहशतगर्दी के एक वाकये में 28 अफराद की जाने गईं। फिर इसी साल जून में मुल्क के सबसे बड़े और अहम शहर इस्तांबुल के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसमें 42 अफराद हलाक हुए। और फिर इसी साल 11 अगस्त को एक फौजी काफले पर हमला होता है जिसमें 8 फौजी एहलकार जान से जाते हैं। तुर्की में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाकयात हुए जिनकी तहकीकात में मुतअद्दिद मर्तबा कुर्द जंगजुओं या शिद्दत पसंद तंजीम PKK का नाम सामने आया है।
नामानगारों के मुरासलों पर मबनी तफसीलात बता रहे थे उबैद मलिक। और इसी बारे में आपसे कुछ देर पहले मैंने BBC उर्दू सर्विस के काशिफ कमर से बात की और पूछा कि सदर अर्दवान की खत्ते में जो पॉलिसियां हैं वो किस हद तक जिम्मेदार हैं इन हालात की।
देखिए, इस तरह के हालात जाहिर उनकी बिलाखिर जिम्मेदारी तो उस मुल्क की पॉलिसियों पर ही आयद होती है। तुर्की का जहाँ तक मामला है, ये ताज़ा तरीन धमाका एक काफ़ी मैं कहूँगा कई हफ्तों के एक वक्फे के बाद हुआ है, लेकिन इससे ये ज़रूर जाहिर हो गया है कि तुर्की में हालात अभी पूरी तरह पुरम नहीं है। मुकम्मल तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत के काबू में है। तुर्की की हुकूमत ने जो अपनी खित्ते में पॉलिसियाँ अपनाई थी, एक तरफ उनके अगर आपको साबिक वजीर आजम अहमद दाउतलो का एक बयान याद हो चंद साल पहले का, कि उन्होंने कहा था कि हम 2017 तक एक जीरो ट्रबल नेबरहुड में रह रहे होंगे, जिससे ये उनका विजन था कि तुर्की एक ऐसा हमसाया अपने हर हमसाये के साथ अपने तमाम तर इख्तिलाफात खत्म कर देगा, चाहे वो यूरोपीय इत्तेहाद हो, चाहे ईरान हो, चाहे शाम हो, चाहे कोई भी और मुल्क हो उस खत्ते में मौजूद। अमलन ये हुआ है कि उस बयान के बाद और आज की सूरत हाल देखें, 2017 बिल्कुल हमारे सर पर आ चुका है। तुर्की के जो उस वक्त मसाइल थे, ना सिर्फ वो मसाइल मजीद शदीद हो गए हैं, उनकी शिद्दत में इजाफा हो गया है, बल्कि और दूसरे बहुत से मसाइल भी अब तुर्की के सर पर आके पड़ गए हैं। तो इस तनाजुर में ज़ाहिर है, बहरहाल ये तुर्की की पॉलिसियों का एक लिहाज से फेलियर ही कहा जा सकता है कि वो अपने उस विजन को एक जीरो ट्रबल फ्री हमसाये नेबरहुड को हासिल करने में नाकाम हुए।
अच्छा, दौलत इस्लामिया से तो इस बारे में जो है वो बात नहीं हो सकती, लेकिन कुर्दों से तो मामला जो है वो बातचीत के जरिए तय किए जा सकते हैं ना, इसमें क्या रुकावट है?
ये इख्तदार का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर क़यादत में गैर मामूली विजन ना हो और उस विजन के लिए कुर्बानी देने का बहुत ज्यादा एक, मैं दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, गैर मामूली जज्बा ना होना, तो इस तरह की सूरत हाल बिलाखिर पैदा हो जाती है। 2015 के शुरू में ये बात वाज़े हो चुकी थी कि सदर एर्दोगान की जो पार्लिमानी अक्सरियत है वो खतरे में है, और उस वक्त ये भी ज़ाहिर ऐलान कर दिया था, कुर्द नवाज जमात बाएं बाजू की जमात है HDP, तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि वो इलेक्शन में अब एक अलहदा पार्टी के तौर पे हिस्सा लेंगे। उससे पहले तक ये होता रहा था कि 3-4 जो भी इंतखाबात हुए थे लगातार, जिसमें एर्दोगान की जमात AK पार्टी को लगातार कामयाबियाँ मिली, ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिली, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ये भी होता था कि एर्दोगान की पार्टी कुर्द आबादी के इलाकों, दियारे बकर और दूसरे आसपास के इलाकों में, मशरकी तुर्की जो कहलाता है, शाम और ईरान और इराक की सरहद के साथ साथ उन इलाकों में जहां पे कुर्दों की अक्सरियत है, वहां पे उन्हें जबरदस्त कामयाबियां मिलती थी। इस बार ये हुआ यानी सन 2015 में होने वाले दोनों इंतखाबात में कि जो बाएं बाजू की जमात थी HDP वो अलग से लड़े, उन्होंने کم از کم جو تھریش ہولڈ درکار ہوتا ہے 10% ووٹوں کا پارلیمان میں پہنچنے کے لیے وہ بھی عبور کیا. اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا تو اے کے پارٹی کو ہوا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب پہلی بار یعنی جون میں جب انتخابات ہوئے اور کرد جماعت ایچ ڈی پی تقریباً 11-12% ووٹ لے کے پارلیمان میں پہنچی تو اے کے پارٹی کی پارلیمانی سادی اکثریت بھی ختم ہو گئی تھی. یہ وہ موقع تھا جہاں پر اردوان بالکل کھل کر سامنے آئے. انہوں نے ان کے پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا. ان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کردوں کے ساتھ جنگجوؤں کے ساتھ جو ان کا ایک امن معاہدہ چل رہا تھا کئی سالوں سے وہ ختم ہوا. پھر وہاں سے اگر آپ کو یاد ہو کہ ترکی کی سرحد کے قریب سروش کے علاقے میں خود کش دھماکہ ہوا تھا جس کا الزام دولت اسلامیہ پر عائد کیا گیا تھا, لیکن اس کا ہدف کرد تھے. کردوں نے انتقاپن پھر انقرہ میں ایک بہت بڑا بم حملہ کیا تھا. وہاں سے جو سلسلہ سارا شروع ہوا نا تو اس کا اب آپ تازہ ترین مظہر یہ ہے کہ یہ استنبول کے سٹیڈیم کے باہر دھماکہ ہوا ہے. دونوں کے درمیان جو ایک مصالحت تھی ختم ہو چکی ہے اور ترکی میں کرد مسئلے کے حل کی جو ایک امید اب سے 2-3 سال پہلے پیدا ہوئی تھی وہ بھی دم توڑ چکی ہے.
ترکی کے شہر استنبول میں ہوئے دھماکے جس میں 38 افراد ہلاک ہوئے ہیں, اس کا تجزیہ کر رہے تھے کاشف قمر. اور اب ذکر ترکی کے ہمسائے ملک شام کا, جہاں روسی جنگی طیاروں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو قدیم شامی شہر پلمائرہ پر قبضے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر شہر کے مرکز سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. مقامی نگراں اداروں کے مطابق روسی فضائی حملوں کی وجہ سے جنگجو شہر سے نکل کر مضافات کی طرف چلے گئے ہیں. تفصیل حسین عسکری کی زبانی.
اطلاعات کے مطابق شامی فوج نے بھی پلمائرہ کی جانب کمک بھیجی ہے, جس میں حلب میں باغیوں سے برسر پیکار فوجی بھی شامل ہیں. دولت اسلامیہ نے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل اس تاریخی شہر پر مئی 2015 میں قبضہ کر لیا تھا, جبکہ اس سال مارچ میں شام کی سرکاری افواج نے انہیں شہر سے نکال باہر کیا تھا. شدت پسند تنظیم نے اس ہفتے ایک بار پھر پلمائرہ پر حملوں کا آغاز کیا تھا اور اس کے جنگجو ہفتے کو شہر میں داخل ہو گئے تھے. ایک کارکن نے بی بی سی کو بتایا کہ سخت جھڑپوں کے بعد شہر تقریباً مکمل طور پر دولت اسلامیہ کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. تاہم اب برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ روسی جہازوں کی شدید بمباری کے باعث دولت اسلامیہ کے جنگجو شہر سے نکل کر مضافات میں پہلے باغات میں داخل ہو گئے ہیں جہاں لڑائی جاری ہے. پلمائرہ پر دولت اسلامیہ کا حملہ بشار الاسد کی حکومت کے لیے حیرت کا باعث تھا, کیونکہ یہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب سرکاری فوجوں نے حلب میں باغی جنگجوؤں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں.
روسی جنگی طیاروں کی کارروائی جس کے بعد جو ہے وہ جنگجو شہر پلمائرہ سے نکل کر مضافات کی طرف چل گئے ہیں. تفصیل بتا رہے تھے حسین عسکری. اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں قبائلی طلبہ کی تنظیم فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے تنظیم کے مرکزی صدر شوکت عزیز کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ پشاور کو خبردار کیا ہے کہ اگر مرکزی صدر کو فوری طور پر اور بغیر کسی شرط کے رہا نہیں کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ.
فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے درجنوں طلباء نے آج پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر مرکزی صدر کی فوری رہائی اور گو ایف سی آر گو کے نعرے درج تھے. مظاہرین نے اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی. قبائلی طلباء نے مرکزی صدر کی رہائی تک پشاور پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی کیمپ بھی قائم کر دیا ہے. یاد رہے کہ فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا ایف ایس او کے مرکزی صدر شوکت عزیز کو 2 دن پہلے پشاور کے ضلع انتظامیہ نے 3 MPO یعنی امن و امان میں خلل ڈالنے کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا. پشاور کے ڈپٹی کمشنر ریاض مسعود نے بی بی سی کو تصدیق کی ہے کہ قبائلی طالب علم کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ طالب علم رہنما کو ایک دوسرے طالب علم کو قتل کی دھمکیاں دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے. تاہم دوسری طرف فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی مرکزی جنرل سیکرٹری سمرینہ خان وزیر کا کہنا ہے کہ شوکت عزیز کو چند دن پہلے فاٹا سیکرٹریٹ کی طرف سے فاٹا اصلاحات کے ضمن میں پشاور میں منعقدہ ایک پروگرام میں ایف سی آر قانون کے خلاف نعرہ بازی کرنے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے. اس پروگرام میں گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگڑا اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر بھی شریک تھے. تاہم بدنظمی کی وجہ سے یہ پروگرام پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا, جبکہ گورنر اور اسپیکر شرکا سے خطاب کیے بغیر واپس چلے گئے تھے. بعد میں اس پروگرام کی ویڈیوز سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں پر بھی شائع کیے گئے تھے، جس میں قبائلی ملک اور طلباء آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سمرینہ خان نے الزام لگایا کہ مرکزی صدر کو ڈپٹی کمشنر پشاور کے دفتر میں بلا کر وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ان کے سامنے شرط رکھی گئی کہ یا تو وہ آئندہ سے ایف سی آر کے خلاف مہم سے دور رہیں گے یا پھر گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کے آپ کو ہفتہ وار انٹرٹینمنٹ ڈائری میں اداکار اور ٹیلی ویژن ہوسٹ عتیقہ اوڈھو کا انٹرویو سنوائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کے سلور فلائی ویٹ ٹائٹل جیتنے والے کھلاڑی محمد وسیم سے بھی انٹرویو ہے، وہ بھی آپ سن سکیں گے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہی ہیں سبا ناز۔
انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ممبئی میں ہونے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے ہیں، لیکن انڈیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے مزید 49 رنز درکار ہیں اور دوسری اننگز میں اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں۔ انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک دوسری اننگز میں 18 رنز ہی بنا سکے۔
کک'س گون فار 18 ایل بی ڈبلیو۔
جو روٹ 77 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور جانی بیسٹو نے نصف سینچری اسکور کی ہے۔ اس سے قبل انڈیا نے آج کے دن کھیل کا آغاز 7 وکٹوں کے نقصان پر 451 رنس کے ساتھ کیا اور جیانت یادو کی سینچری اور کپتان ویراٹ کوہلی کی ڈبل سینچری کی بدولت اپنی پہلی اننگز میں 631 رنس بنائے تھے۔ انڈین فاسٹ بالر محمد شامی اور وکٹ کیپر ساہا انجریز کی وجہ سے انگلینڈ کے خلاف 16 دسمبر سے چنئی میں شروع ہونے والے 5ویں ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں مردوں کی پہلی ایشیائی نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے انڈیا کو 26 کے مقابلے میں 27 گول سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا کی نیٹ بال ٹیم سے ہے۔ برطانوی باکسر اینتھونی جوشوا نے مانچسٹر میں ہونے والے مقابلے میں امریکی باکسر ایرک ملینا کو شکست دی اور باکسنگ کی ہیوی ویٹ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا ہے۔
جوشوا آن دی افنسیو، لیفٹ ہک، رائٹ ہینڈ، انادر لیفٹ ہک، ملینا ناؤ ہیز نو ڈیفنس۔
آئندہ سال اپریل میں ہونے والے باکسنگ کے ہیوی ویٹ مقابلے میں جوشوا سابق چیمپئن ولادیمیر کلچکو کا سامنا کریں گے۔ اسپینش لیگ میں فٹ بال کلب ریال میڈرڈ نے ڈیپورٹیوو کلب کو 2-3 گول سے ہرایا اور پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر آ گئی ہے۔ فتح کے ساتھ ہی ریال میڈرڈ مسلسل 35 میچز میں جیت کا جشن منا رہی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں اسٹرائکر جیمی وارڈی کی ہیڈرک کی بدولت چیمپئنز لیسٹر سٹی نے مینچسٹر سٹی کو 4-2 سے شکست دے دی۔ اور گولف میں ہانگ کانگ اوپن ٹائٹل آسٹریلیا کے سیم بریزل نے جیت لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان میں ایران کی قومی ایئر لائن ایئر ایران اور امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے مابین 80 مسافر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ طے پانے کی خبر شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر کی بی بی سی سے خصوصی بات چیت۔ سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کی شہر سرخیوں کے ساتھ ناظر ظفر۔
مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قبطی عیسائیوں کے گرجا گھر کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ صدر عبدالفتح السیسی نے ملک میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر پولیس اہلکاروں کے خلاف کیے جانے والے دو دھماکوں میں 38 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے کے پیچھے کرد جنگجوؤں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایران کی قومی ایئر لائن اور امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے مابین 80 مسافر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران 50 بوئنگ 737 جہاز اور 30 بوئنگ 777 طیارے خریدے گا۔ نائجیریا کے جنوب مشرقی علاقے اویو میں ایک بشپ کی تقرری کی تقریب کے دوران ایک چرچ کی چھت منہدم ہو جانے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
اہم خبروں کی شہ سرخیاں بتا رہی تھیں نازِ ظفر۔ اور پاکستان کا ذکر کرتے ہیں جہاں صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کے سلور فلائی ویٹ ٹائٹل جیتنے والے کھلاڑی محمد وسیم نے گولڈ ٹائٹل کے لیے اسپانسرز نہ ملنے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان کو اگلی فائٹ کے لیے فوری طور پر اسپانسرز نہیں ملے تو وہ اپنے اعزاز سے محروم ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں اپنی رہائشگاہ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے محمد وسیم کا کہنا تھا کہ وہ ورلڈ باکسنگ کونسل کا سلور فلائی ویٹ ٹائٹل جیتنے کے بعد اب ورلڈ باکسنگ کونسل گولڈ کا ٹائٹل جیتنے کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں اسپانسر چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو 19 دنوں میں اسپانسر نہیں ملے تو اپنے اعزاز سے محروم ہو جائیں گے۔
ابھی میرے پاس لاسٹ 19 ڈیز ہے جو میں نے ٹائٹل چیلنج کرنے ہیں، اگر اس میں مجھے اسپانسر ملا، کیونکہ جو میرے جو پروموٹر ہے اینڈی کم، اس نے یہاں خود یہاں کے نیوز کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا ہے، ان کو یہی کہا ہے کہ اگر اس کو اس فائٹ میں کوئی اسپانسر نہیں ملے گا تو میں بھی اسپانسر نہیں کروں گا، تو جو میرا ٹائٹل ہے وہ ویکنڈ ہو جائے گا اور وہ ٹائٹل مجھ سے چلا جائے گا۔
محمد وسیم نے کہا کہ اگر اسپانسر نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے اعزاز سے محروم ہوئے تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔
دیکھیے، یہ مطلب بہت یعنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے اگر میں یہ فائٹ نہیں کھیلتا اور مجھ سے ٹائٹل چلا جاتا ہے، یعنی یہ ٹائٹل اس طرح مجھ سے چلا جائے گا کہ یعنی میں نے کوئی فائٹ نہیں کھیلا۔ اس لیے اگر بندہ کھیل کے ہار جاتا ہے وہ ٹائٹل چلا جاتا ہے، وہ تو ایک اسپورٹس ہے، وہ چلا جائے۔ اگر میرے پاس اسپانسر نہیں ہوتے اس سے کافی یعنی ملک کا نام خراب ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کی جانب سے ان کو اسپانسر کرنے کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے کورین پروموٹر نے انہیں مزید اسپانسر کرنے سے انکار کیا ہے۔
مطلب لاسٹ نائٹ میں نے پروموٹر کے ساتھ بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار اگر آپ کو کوئی اسپانسر نہیں کرے گا میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ لاسٹ فائٹ، یہ جو اپ کمنگ فائٹ ہے، ایک بہت بڑی فائٹ ہوگی ورلڈ ٹائٹل کے لیے۔ ڈبلیو بی سی گولڈ کے لیے ہم لڑیں گے، کیونکہ ورلڈ رینکنگ نمبر 1 پہ آ جاؤں گا دسمبر کے اینڈ میں۔
انہوں نے کہا کہ کوریا میں لوگ ان کو اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ میں پاکستان کی شہریت ترک کروں۔
بہت بڑی میٹنگ ہوئی کوریا میں جس میں ہم بیٹھے تھے سیول میں، وہاں پہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ یہی بات ہوئی کہ آپ نیشنلٹی پاکستان کا جو نیشنلٹی ہے وہ آپ چھوڑ دیں، تو تب ہم آپ کو اسپانسر بھی کریں گے، نیشنلٹی آپ لوگے کورین تب ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، سب کچھ ہم کریں گے، لیکن میں اپنے ملک کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں کہ میں دوسرے یعنی کچھ اسپانسرز کے لیے۔
محمد وسیم نے گزشتہ ماہ کوریا میں اپنے ورلڈ باکسنگ کونسل کے سلور فلائی ویٹ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ ٹائٹل جیتنے والے نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کے پہلے کھلاڑی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ورلڈ باکسنگ کونسل کے سلور ویٹ ٹائٹل جیتنے والے کھلاڑی محمد وسیم، جن کو آپ سن رہے تھے، ان سے بات کی ہمارے ساتھی محمد کاظم نے۔ اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کی ہفتے وار ریڈیو ڈائری بات سے بات کا۔
پاکستان میں جو بھی شخص ذرا سا بھی اہم ہے وہ یہ یاد دلانا نہیں بھولتا کہ جب تک ادارے مستحکم نہیں ہوں گے اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام نہیں کریں گے تب تک نہ جمہوری روایات مضبوط ہو پائیں گی نہ ہی گڈ گورننس کا خواب پورا ہوگا۔ یہ بات اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اب تو اپنی وقت کھو کے کلیشے کی حد میں داخل ہو چکی ہے، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پہل کون کرے گا۔ مثلاً یہ سنتے سنتے کان پک چکے کہ پارلیمنٹ سب سے بالا آئینی ادارہ اور جمہوری طاقت و اختیار کا سرچشمہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ تمام حقیقی فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں۔ پارلیمنٹ نہ صرف عوام دوست قانون سازی کرے بلکہ دیگر آئینی اداروں کی رہنمائی کرے اور ان کی کارکردگی پہ بھی نگاہ رکھے، مگر کتنے پارلیمنٹیرین یہ دکھڑا رونے کے سوا کچھ اور کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کوئی نہیں سنتا۔ اہم معاملات پہ بحث کے دوران ایوان کی آدھی سیٹیں کیوں خالی رہتی ہیں؟ 50% پارلیمنٹیرینز ایسے کیوں ہیں جنہوں نے پچھلے 2.5 برس میں صرف ڈیسک بجانے کا کام کیا ہے؟ آج تک کھڑے ہو کے نہ کوئی سوال پوچھا اور نہ کسی بحث کے دوران اپنی رائے مربوط انداز میں ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ بیک بینچرز ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ مباحث پہ دھیان دینے کی بجائے ایک دوسرے سے نجی گفتگو کرتے رہیں، واٹس ایپ اور ٹویٹس میں گم رہیں، یا پھر کبھی کبھار ایک آدھ جملہ اچھال کے یہ جتانے کی کوشش کریں کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ ایک پارلیمنٹیرین کو تو وکیل سے بھی زیادہ مصروف ہونا چاہیے، اگلے دن کے مباحثے کی تیاری میں، کارروائی کے دوران نوٹس لینے میں، اور ہر مسودہ قانون کی ایک ایک شق پڑھنے اور سمجھنے میں، اور پھر اس مسودے پہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں۔ مگر کیا یہ سب ہمارے ہاں ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں لائبریری نام کی بھی ایک شے پائی جاتی ہے، ذرا اس کا انٹری رجسٹر ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ صرف 5-6 پارلیمنٹیرینز لائبریری سے مستقل استفادہ کیوں کرتے ہیں اور باقی کیفیٹیریا، پارلیمنٹ لاجز یا اپنے اسلام آبادی اتاقوں میں سوائے گفتگو کرنے اور سننے کے اور کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے آخری کتاب کب اور کون سی پڑھی تھی، کس دن اپنی خبر کے علاوہ باقی اخبار بھی پورا پڑھا تھا، کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کے نام سے کبھی کسی اخبار یا رسالے میں مضمون یا تجزیہ شائع ہوا ہو، کتنے پارلیمنٹیرینز ہوں گے جنہوں نے اپنی عوامی یا پارلیمانی تقریر کے نوٹس اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہوں۔ حزب اختلاف کسی بھی پارلیمنٹ کے جسم میں رواں خون جیسی ہوتی ہے۔ ایک فعال حزب اختلاف پارلیمنٹ کا انجن ہوتی ہے، ایسا انجن جو صرف شور ہی نہیں مچاتا بلکہ پارلیمانی جہاز کو آگے بھی بڑھاتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ کمیٹیوں کی کارکردگی یقیناً بہت بہتر ہے، لیکن بیشتر کا مصرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رکنیت انفرادی پارلیمانی بایو ڈیٹا میں مور کے ایک اضافی پر کے طور پہ کام آئے۔ اچھی جمہوریتوں میں حزب اختلاف پارلیمنٹ کی غیر رسمی کسٹوڈین ہوتی ہے، لیکن یہاں تو حزب اختلاف کے ہی کچھ دوست یہ کہنے سے بھی نہیں چوکتے کہ پارلیمنٹ میں جانے کا مطلب محض وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر انہوں نے منتخب ہو کے عوام کا ووٹ ضائع کرنا کیوں پسند کیا؟ انہیں یہ اعلان کرنے سے کس نے روکا ہے کہ چونکہ میں پارلیمانی کارروائی میں حصہ لینے کو تضییع اوقات سمجھتا ہوں، لہٰذا رضاکارانہ طور پہ بطور پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہ اور مراعات سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اگر پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے معاملات جلسوں، ناکابندیوں، دھرنوں اور ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹنے اور پارلیمانی ڈیبیٹ کی بجائے بازاری گفتگو سے ہی طے ہونے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ نام کے سب سے مہنگے ڈیبیٹنگ کلب کو جمنازیم، اسپیشل بچوں کے اسکول، کمیونٹی ہال یا ایک جدید ہاسپٹل میں بدلنے کا نیک کام کیوں نہ کیا جائے؟ کم از کم کسی ایک مستحق طبقے کو تو کوئی فائدہ پہنچے۔ پارلیمنٹ کو یقیناً دیگر اداروں کی کارکردگی پہ نظر رکھنے کا پورا پورا آئینی استحقاق ہے، مگر دوسروں کا گڑ چھڑوانے سے پہلے خود تو گڑ کھانا چھوڑیے۔
آپ سن رہے تھے ہفتے وار ریڈیو ڈائری بات سے بات، اور وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی فیچر آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ کوٹلی آزاد کشمیر سے عابد حسین شاہ لکھتے ہیں، مجھے 28 فروری 2014 کا وہ مایوس کن دن کبھی نہیں بھولتا جب آپ نے صبح کا پروگرام جہاں نما بند کر دیا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ اس کے سننے والوں کی تعداد بہت گھٹ گئی تھی، لیکن میں نے آج تک اپنے کسی سنگی، ساتھی، دوست یا عزیز کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جہاں نما ایک بیکار پروگرام تھا۔ ہر کوئی اس کے گنگاتا تھا اور اپنی صبح کا آغاز آپ کی خوشگوار نشریات سے کرتا تھا۔ اب ہماری ساری توجہ رات کو سیربین کی طرف ہوتی ہے۔ آج کا سب سے گھمبیر مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان 70 برس سے لٹک رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں لائن آف کنٹرول پر ہونے والی جھڑپوں کے دوران دونوں طرف کے جوان اور سویلین آبادی کے باشندے فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کی فوجیں ایل او سی کے آر پار حالت جنگ میں براجمان ہیں۔ دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلحے بارود اور دیگر جنگی تیاریوں پر جو بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں انہیں بلاخر بھوکے ننگے عوام ہی برداشت کرتے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دونوں ملک اپنی فوجیں کشمیر کے تمام حصوں سے نکال لیں اور کشمیری عوام سے مستقبل کے بارے میں ان کی رائے معلوم کر لی جائے تو جنگی ساز و سامان پر خرچ ہونے والے کروڑوں اربوں روپے فلاحی کاموں پر صرف ہو سکتے ہیں اور برصغیر کا تمام خطہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔
آپ کی بات دل کو لگتی ہے عابد صاحب،
لیکن اسلحہ ساز فیکٹریاں آپ کی اس بات سے قطن خوش نہیں ہوں گی،
کیونکہ انہیں تو بہرحال اپنا اسلحہ فروخت کرنا ہے۔ 1914 اور 1939 کی تباہ کن عالمی جنگوں کے بعد مغربی طاقتوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ جنگ کے بادل ان کے ملکوں پہ نہ چھا جائیں، چنانچہ اسلحہ فروشوں کی مقدور بھر کوشش ہے کہ ان کا مال ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں میں بکتا رہے۔
لیکن یہ مال اسی صورت میں بک سکتا ہے جب ان خطوں میں دوستی، امن اور بھائی چارے کی فضا نہ ہو، بلکہ باہمی اختلافات کے باعث یہ ممالک ہمیشہ ایک دوسرے پر بندوقیں تان کر کھڑے رہیں۔
اب یہ دیکھنا ان ممالک کے اہل نظر کا فرض ہے کہ عوام کی بھلائی کس راستے میں ہے، جنگ و جدل والا خارزار یا امن و آشتی والی راہ گزار۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو کہ آیا ہے تربت بلوچستان سے۔ بہر کٹور بلوچ لکھتے ہیں، آج کی دنیا میں ہر چیز کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے۔ کرہ ارض کے کسی بھی حصے میں پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ لمحے بھر میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ پسماندہ علاقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حالات حاضرہ کے کسی پہلو پر تبصرہ کر کے آپ کو خط روانہ کرتے ہیں، تو جب تک ہمارا خط پہنچتا ہے صورتحال ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور یوں ہمارا تبصرہ بیکار ہو جاتا ہے۔
فوری نوعیت کے موضوعات پر آپ ہمارے جمعرات والے پروگرام میں اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور دیر پا موضوعات پہ آپ ہمیں خط کے ذریعے اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔
بہر کٹور صاحب نے بھی امن عالم کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے، آج دنیا بھر میں جو علانیہ اور غیر علانیہ جنگیں ہو رہی ہیں ان کے باعث ہمیں جنگ عظیم اول اور دوم سے بھی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ بڑی طاقتیں کہیں براہ راست مداخلت کرتی ہیں اور کہیں اقتصادی سہولتیں جاری کر کے یا سہولتیں روک کے اپنی چودراہٹ قائم کرتی ہیں۔ ملک شام میں بڑی طاقتوں کی باہمی چپکلش نے مقامی لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ آخر جنگ و جدل کا یہ بازار کب سرد پڑے گا؟
بلوچ صاحب، جب تک لالچ کا دیو ڈکارتا رہے گا اور تما و حرص کی دیوی اپنے خون آلود دانت نکوستی رہے گی، تب تک جنگ و جدل کا بازار اسی طرح گرم رہے گا۔
اچھا عارف، منچن آباد سے ہمیں ایک چوکیدار کا خط موصول ہوا ہے۔
چوکیدار نے خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے؟
خود لکھا ہے جناب۔
اچھا دکھائیے ذرا۔ ارے یہ تو کسی بہت پڑھے لکھے آدمی کی تحریر لگتی ہے۔
تو کیا چوکیدار پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا؟ یہ خط جس چوکیدار نے لکھا ہے وہ ڈبل ایم اے ہے، لیکن گورنمنٹ ڈگری کالج میں چوکیدارا کر رہا ہے۔ بہتر ملازمت کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن بے سود۔
تو اس شخصیت کا نام تو بتائیے۔
نام ہے مقبول احمد چوکیدار، اور یہ ہمارے بہت پرانے لسنر بھی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد حکا بھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور چند ساتھیوں کے ہمراہ بڑے ذوق و شوق سے ہماری نشریات سنتے ہیں۔ اپنے خط میں انہوں نے دریافت کیا ہے کہ میں نے اپنی شبانہ روز محنت سے ایم اے کی دو ڈگریاں لی ہیں، اب انہیں اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے کس طرح استعمال کروں۔
مقبول صاحب، ہم تو ایسے موقعوں پر مایوس نہیں ہوتے اور دوستوں سے یہی کہا کرتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔
کھاریاں سے حمید عبداللہ اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں، ہم لوگ ناروے میں آپ کے تمام پروگرام بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، جب سے وطن واپسی ہوئی ہے آپ کے پروگراموں میں خلل آ گیا ہے۔
ہمارے پروگراموں میں؟ وہ کیسے؟
میرا خیال ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نشریات کو سننے میں خلل آ گیا ہے، بلکہ آگے چل کر وہ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ناروے میں ہم جہاں نما سے شروع کرتے اور شب نامہ پہ ختم کیا کرتے تھے، لیکن اب تو صرف سیربین پر گزارا ہے۔ ناروے میں جب ہم ریڈیو پروگرام سنتے تھے تو اس میں لہروں کا بہت شور ہوتا تھا، لیکن اب ہم کمپیوٹر پر پروگرام سنتے ہیں جو کہ بالکل صاف سنائی دیتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں پاکستان اور ہندوستان سے باہر بسنے والی آبادی کے لوگ آپ کو اپنے تجربات سنائیں۔
تو کیوں نہ آپ ہی سے ابتدا کی جائے حضور، آپ بھی ماشاءاللہ بہت عرصہ ناروے میں رہ کر آئے ہیں۔ جب تک ایسا کوئی پروگرام شروع نہیں ہوتا، ہم خطوں کی محفل میں آپ دوستوں کے تجربات نشر کر سکتے ہیں، لیکن تجربات دلچسپ ہونے چاہیے اور سننے والوں کو ان سے کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔
ڈیرہ بگٹی سے کیسر خان بگٹی نے ایک دلچسپ حکایت ارسال کی ہے جو کہ دنیا بھر کے صحرائی خطوں میں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے۔
اچھا تو کون سی حکایت ہے یہ؟
کچھ لوگ نقل مکانی کر کے بہتر مواقع کی تلاش میں کسی دوسری بستی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں پیاس لگی تو انہوں نے مشکیزہ کھولا، لیکن ابھی پانی حلق سے نہ اترا تھا کہ انہیں کچھ فاصلے پر ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا نظر آیا۔ انہوں نے مشکیزے کا پانی وہیں ریت پر انڈیل دیا اور تازہ بہتے ہوئے پانی کی جستجو میں دریا کی طرف چل پڑے، لیکن کئی میل چلنے کے بعد بھی وہ دریا تک نہ پہنچ سکے۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے دریا بھی آگے بڑھ جاتا۔ جب شام ہوئی تو دریا کا منظر دھندلا ہوتے ہوئے بالکل غائب ہو گیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ وہ دریا نہیں تھا، محض سراب تھا۔ کیسر خان بگٹی لکھتے ہیں، مجھے یہ کہانی اپنے ملک کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارے لیڈر تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے خواب دکھاتے ہیں اور ہم انہیں حقیقت سمجھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن قریب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو سراب تھا۔ پھر کوئی نیا لیڈر آتا ہے جو ہمیں کسی اور سمت لے جاتا ہے۔ وہاں بھی ہمیں سبزے اور ہریالی کا منظر دکھائی دیتا ہے، لیکن قریب جا کر بنجر زمین ہی سے واسطہ پڑتا ہے۔
کیسر صاحب، آپ کی بھیجی ہوئی حکایت دلچسپ بھی ہے اور عبرت آموز بھی۔ کچھ لوگ اسے کہانی سمجھ کر لطف اٹھائیں گے، لیکن کچھ لوگ اس میں چھپی گہری طنز تک بھی پہنچیں گے اور اس کی علامتی پرتوں کو بھی جانچ سکیں گے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کی آراء و خطوط پر مبنی ہفتے وار ریڈیو فیچر آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش اختیار فقار کی، ان کا ساتھ دے رہی تھیں زہا جواد۔ سیر بھی نبی جاری ہے۔
بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بک کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
حالت حاضر کے پروگرام سربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں، اور اب انٹرٹینمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہیں پاکستانی شوبز کی جانی مانی ہستی عتیقہ اوڈھو کا۔ اس ہفتے عتیقہ، جو کہ ایف پی سی سی آئی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پروڈکشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کی چیئر پرسن ہے، انہوں نے پاکستان کی پہلی میڈیا انڈسٹری کانفرنس فوکس پی کے 2016 جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے، جس میں کراچی سے بہت سے ٹی وی چینل مالکان سے لے کے ڈسٹریبیوٹرز اور دیگر انڈسٹری کے ماہرین اور یہاں تک کہ طالب علموں نے بھی شرکت کی۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے کانفرنس کے بعد عتیقہ ہوٹو سے ملاقات کی اور ان سے فوکس پی کے 2016 اور ان کے کریئر کے بارے میں دلچسپ گفتگو کی۔
اس ہفتے یہ جو ایک کانفرنس آپ نے کی ہے فوکس 2016 پاکستان، جہاں انڈسٹری کے میرے خیال سارے لوگ اس ایونٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور جو موورز اینڈ شیکرز، چینل اونرز ہیں، سینسرشپ پہ بات ہوئی، بہت ساری چیزیں ایک ہی کانفرنس میں آ کے ہم نے دیکھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ فوکس 16 کیا تھا؟
ہم نے ایک ہمبل سی ایفرٹ کی، ہم نے ایک کانفرنس اپنا اناؤنس کیا، ماشاء اللہ سے 150 اسپیکرز تھے اس میں، سارے کے سارے آئے، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، فلم میکر ہے، ایکٹر ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل والے لوگ ہیں، ریگارڈلس کہ ان کا کون سا ٹی وی چینل چل رہا ہے یا ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے۔ یہ ایک نیوٹرل ٹیریٹری ہے، بیک بائی دا فیڈریشن آف چیمبر اینڈ کامرس۔ جو پینلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں کبھی نہ ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا مین ایم یہ تھا کہ ان کو تو پہلے ہم کرسیوں پہ بٹھائیں تاکہ آپس میں بات کر سکیں اور لوگ سن سکیں ان کو. ہم ایک برج بنا رہے ہیں بٹوین پوٹینشیل انویسٹرز, گورنمنٹ, ٹیلنٹ, کریٹو اینڈ ٹیکنیکل. اگر کوئی شخص فلم بنانا چاہ رہا ہے اس کو کوئی انویسٹر ادھر ہی ٹیبل پہ مل جائے. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو ہر سال ہونا چاہیے اور یہ اب رکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت بہت ہے. وی نیڈ اے نیوٹرل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم فار دا بزنس آف انٹرٹینمنٹ.
اچھا ٹھیک ہے, عام انسان بھی اس کانفرنس میں شرکت کر سکتے تھے, اسٹوڈینٹس بھی آئے تھے یا اور شہری بھی آئے تھے پاکستان کے, مگر ظاہر ہے مشکل ہوگا کہ ایک عام انسان جو ہے وہ ایک پروڈیوسر کے پاس جائے یا ایک چینل اونر کے پاس جائے, کہے مجھے آپ کے چینل پہ کام کرنا ہے. جو چینل اونر ہے وہ یہی کہے گا کہ آپ آئیے گا, آپ آ جائیے گا, اور وہ فالو اپ پھر نہیں ہوتا. کیا کوئی آپ کے پلانز ہیں کہ جیسے کوئی آڈیشن ٹینٹس بنے یا کوئی ایسا ہو کہ لوگ آ کے اپنی ریکارڈنگز کر جائیں کہ بعد میں وہ دیکھے جائیں کہ کنیکشن چلے؟
اگلے سال وی ول بلڈ آن اٹ. اس سال ہم نے دیکھ لیا کہ جی جذبہ کیا تھا, اگلی دفعہ ہم اس کو اور بڑھائیں گے. جیسے اٹس اے گڈ آئیڈیا, یو کین ہیو این آڈیشن بوتھ, وہاں پہ لوگ آ کے آن کیمرہ آڈیشن کر سکتے ہیں اور ہم پھر اس کا ایک کمپائلیشن کر کے مختلف پروڈکشن ہاؤسز اینڈ چینلز کو دے سکتے ہیں کہ جی آپ یہ لوگ ہیں, اس میں یہ ان کے نمبرز ہیں, اف یو تھنک سمبڈی از ورتھ کاسٹنگ پلیز گیٹ ان ٹچ. یہ آئیڈیاز ملنے سے اور چیزیں شروع کرنے سے ہی نکلیں گے.
اچھا ٹھیک ہے, اگر اس وقت خواتین ہیں جو آپ کی یہ باتیں سن رہی ہیں گھر بیٹھے, وہ چاہتی ہیں کہ اپنے طور پہ بزنس میں آئیں کیونکہ آپ کا بزنس سے بہت تعلق رہا ہے, آپ نے دوسروں کے پروجیکٹس میں کام کیا, خود بھی چیزیں پروڈیوس کی, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور الگ فیلڈز میں آئیں, چاہے وہ فلموں میں آئیں یا ٹیلی ویژن میں یا کوئی اور فیلڈ ہو؟
میں جب بھی کہیں کام پہ نکلی ہوں نا, میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں مرد ہوں یا عورت. آپ کی قابلیت ہونی چاہیے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی نالج کیا ہے. اگر میں فلم پروڈیوس کرتی ہوں کل, وچ آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو, آئی مے ناٹ ڈائریکٹ دا فلم, بٹ ایز پروڈیوسر آئی شوڈ نو واٹ دا ڈائریکٹرز چیلنجز آر, اینڈ اف دے ڈو اے کاسٹنگ اینڈ اے بجٹ آئی شوڈ نو واٹس ہیپننگ. میں نے کیا کیا, میں نے ہر چیز سیکھی. میں نے وائس ٹریننگ لی ایز ایکٹر, میں نے تھیٹر کیا ان نیو یارک, فلم اسکول کیا ان نیو یارک, میں نے سب کیا تاکہ چاہے میں ڈائریکشن کروں نہ کروں یا کچھ پروڈکشن کروں, ایون ایز این ایکٹر جب میں کسی کے سیٹ پہ جاتی ہوں یا اپنے سیٹ پہ جاتی ہوں, مجھے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر کے چیلنجز سمجھ آنے چاہیے, مجھے اسکرپٹ سمجھ آنی چاہیے. تو جو خواتین یا جو لوگ جنرلی یہ سن رہے ہیں کہ ایک تو تعلیم کا کوئی ایج نہیں ہوتی کہ جی آپ کٹ آف کر لیں کہ جی میں 20 یا 25 سال سے آگے جا کے پڑھ نہیں سکتی, رائٹ. آپ ہمیشہ اپنے نالج میں اضافہ کرتے رہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بانٹے ہوئے. جب میرے جونیئر ایکٹرز آتے ہیں, نیو کمرز آتے ہیں میرے پاس یا پروڈیوسر آتے ہیں, آئی ایم ویری گیونگ, بیکاز دیکھیں میری زندگی میں مجھے لوگوں نے میری مدد کی. جب میں اس بزنس میں آئی تو بہت سے لوگوں نے بہت میرا خیال رکھا. آئی ڈونٹ ٹیک مائی آڈینس فار گرانٹیڈ. اگر کسی نے اپنی زندگی کے 5 منٹ بھی مجھے دیے ہیں کہ بیٹھ کے انہوں نے میرے کوئی سین دیکھا ہے, اٹس اے گریٹ کمپلیمنٹ, آئی شوڈ ڈو اے گڈ جاب. میں آپ کچھ واپس بھی دینا چاہ رہی ہوں, ہم سب کو دینا چاہیے کیونکہ ہمیں بھی کچھ لوگوں نے دیا کچھ نا, تو اس لیے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اپنی زندگی میں, چاہے وہ ہمارے سینئرس تھے چاہے وہ آڈینس ہے, ہم اکیلے تو نہیں کچھ بنتے نا.
حالی میں 2 فلموں میں آپ نے کام کیا ہے, ایک لاہور سے آگے جس میں ایک کیمیو اپیئرنس تھی, اور اس کے علاوہ آپ نے دوبارہ پھر سے اس میں آپ کا ایک امپورٹنٹ رول تھا. دونوں فلمیں اتنی چلی نہیں باکس آفس پہ. جب آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم, اپنا ٹیلنٹ اس قسم کے پروجیکٹ میں, وہ فلمیں نہیں چلتی ہیں, تو کیا بہت ڈس اپوائنٹ ہوتی ہیں؟
اگر آپ میرے اپنے پرسنل کریئر کا گراف دیکھیں تو ماشاء اللہ سے آئی ہیو ہیڈ اے لاٹ آف سکسیسز. کچھ چیزیں کمزور گئی ہیں لیکن اوور آل میرے سارا جتنا بھی کام ہے کافی سکسیسفل رہا ہے, تو ماشاء اللہ سے آئی ایم ویری بلیسڈ. دیکھیے آپ کو تو کوئی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا نا, تو ہم ٹی وی ڈرامہ یا فلم یا کسی سانگ ہٹ ہونے کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں. آپ اپنے کچھ تھوڑے سا وہ چیزیں اسیس کرتے ہیں کہ جی لکھا کس نے, ڈائریکٹ کون کر رہا ہے, کاسٹ کون ہے, اور ماشاء اللہ سے دونوں فلموں کی جو آپ مینشن کر رہی ہیں, دونوں فلموں میں ایس رائٹرز اینڈ ڈائریکٹرز اینڈ کاسٹ ٹاپ آف دا لائن نا. اب چلی نہیں سے مراد یہ کہ دیکھیں دونوں فلموں نے اپنی ریکوریز کر لی ہیں. اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دونوں فلموں نے کہیں فائنینشیل نقصان نہیں دیا اپنے پروڈیوسر کو, دے ہیو ریکورڈ دیئر منی اینڈ دے میڈ مور منی. آڈینس اینڈ اسکرین پوائنٹ آف ویو اینڈ لیٹس سے فرام اگر آپ کہتے ہیں کریٹیک پوائنٹ آف ویو, ایوری بڈی ہیز ڈفرنٹ ٹیسٹ. اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی آپ کے ڈیفینس کلفٹن کے جو ایلیٹس سوسائٹی ہے وہ شاید مہرین جبار ٹائپ پروڈکٹ دیکھنا چاہ رہی ہے, اور پھر لیٹس سے فار انسٹنس آپ اگر کپری سنیما میں جا رہے ہیں تو مے بی دے وانٹ ٹو سی مور آف اے مسالہ دار ٹائپ فلم, ہے نا. جیسے ہی یہ لوگ سنیپلیکسز بنا رہے ہیں ویسے ہی ہمیں بلک میں نا پروڈکٹ بھی بنانا پڑے گا.
شاید یہ بھی بات ہے نا کہ حال ہی میں انڈین فلمیں آنا بند ہو گئی ہیں, اور یہ پہلی فلمیں تھیں جو اس کے بعد ریلیز ہوئیں, تو لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری کی کیا سچویشن ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں سنیما کی تو ہم ایک یا دو فلموں میں نا انڈسٹری کے یہ انڈیکیٹرز نہیں لگا سکتے. اب جیسے پچھلے سال جوانی پھر نہیں آنی نے بہت اچھا بزنس کیا ہے باکس آفس پہ, رائٹ؟ یہ آپ کی ایک پاکستانی فلم بنی ہے, فن, انٹرٹیننگ, اینڈ اٹ میڈ دا موسٹ منی ٹو ڈیٹ. جیسے ہمارا ڈراما دنیا میں چھایا ہوا ہے, کچھ مہینے انڈیا میں جب زی زندگی ہمارے ڈرامے دکھا رہا تھا تو وہاں پہ تو لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ جی ہماری کہانیاں کتنی اچھی ہیں اور ان کی شکلیں کتنی اچھی ہیں اور ان کے اردو کتنا اچھا ہے. اور آئی وینٹ ٹو انڈیا ان مارچ فار فریمز, اینڈ میں اسٹار, سونی, ڈزنی, ایروس سب پہ میں گئی ملنے کہ جی اچھا جی یہ تو دروازے کھل رہے ہیں تو ہم کچھ ساتھ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہاں پہ تو ہماری پبلک عاشق ہے, آپ کے اسکرپٹس پہ عاشق ہے اور آپ کے ایکٹرس پہ عاشق ہے. اگین کانفرنس پہ بھی دو دن میں یہ سنتی رہی کہ جی بین ہو گیا. تو میں نے آڈینس میں لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ دو دن سے ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ بین ہو گیا ہے, سنیماز بند ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے. ہم تو سالوں سے اپنی ٹی وی اسکرین, ریڈیو اور سنیماز میں ہم انڈین کانٹینٹ چلا رہے ہیں, تو ہم نے تو دل کھول کے ان کو سب جگہ لگایا ہوا ہے. مے بی دا آڈینس وانٹس اٹ. انڈیا میں بھی اتنے چینل ہیں, اتنی اسکرین سے ان کو بھی جگہ بھرنی ہوتی ہے, پھر بھی سم ہاؤ دیئر از نو بائی لیٹرل ریلیشن شپ. یہ پرابلم انڈیا سے شروع ہوئی ہے, وہاں پہ پہلے پولیٹیسائز ہوا ہے. یہ جو آپ لوگ فواد اور مائرہ خان کے خلاف انڈیا میں جو بات ہو رہی کہ جی ان کو کاسٹ نہیں کرنا چاہیے, سین کاٹ دیں, یہ کر دیں, پاکستانی ایکٹر کو ہائر کیا, تو آپ نے انڈیا کے فوجی فنڈ میں پینلٹی پے کرنی ہوگی. فواد اور مائرہ خان کیا ٹیررسٹ ہیں؟ اور اگر آپ ان کو اس ٹیررسٹ کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں اور اداکار نہیں سمجھ رہے, آرٹسٹ نہیں سمجھ رہے, تو کیا وہ فوجی فنڈ میں پیسہ دے کے یہ کوشر ہو جاتا ہے؟ ہم نے تو کبھی یہاں پہ نہیں کہا کہ جی نصیر الدین شاہ اور اوم پوری کو اگر آپ نے کاسٹ کیا تو آپ ہمارے فوجی فنڈ میں پینلٹی ڈالیں. یہ تو میں کہتی ہوں اداکار کی بےزتی ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے بےزتی کی. ہمارے ایکٹرز جب انڈیا جاتے ہیں اور وہاں کی آڈینسز ان کو پسند کرتی ہے, ہمارے لوگ ہیں اس قابل. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک آل آف یو کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی کو بھی پریشانی ہے کہ پاکستانی فلم یا پاکستانی ڈرامہ بند ہو گیا؟ Nobody seems to be bothered. ہمیں بڑی تکلیف ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ ان دو ملکوں کے بیچ میں یہ ہر چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے, تو آپ کو ایک بیک اپ پلان بھی بنانا چاہیے. آپ اگر انویسٹر آ رہے ہیں تو آپ کی انڈیجنس انڈسٹری کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. پاکستان از اے ویری لارج مارکیٹ فار دیم, ٹھیک ہے نا؟ اٹس دا تھرڈ لارجسٹ مارکیٹ ان دا ورلڈ فار انڈیا ٹو ڈے ٹو ہیو فلم آن اسکرین. یہ بند ہونے سے یا یہ شور کرنے سے انہوں نے چلے ہمارا تو نقصان کیا ہے کہ اپنا زیادہ کیا ہے. کتنی بڑی آڈینس ہے پوری دنیا میں ہمارے لیے اگر ہم ایک ساتھ مل کے کام کریں. جب بھی سیاست کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ایکٹر یا میوزیشین کو آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ سیاست کریں اپنی, لیکن آپ ان لوگوں کو تو بے عزت نہ کریں جن کے پیچھے لاکھوں فینز ہوتے ہیں. نصیر الدین شاہ, فواد خان, اوم پوری, مائرہ, یو نو دیز پیپل ہیو اے فین فالوئنگ, پبلک لوز دیم. ان کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ وہ عہدہ دیں جہاں لوگوں نے ان کو رکھا ہے.
اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ذکر کیا کہ آپ بھی ایک فلم پروڈیوس کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں.
دو اسکرپٹس دی ہوئی ہیں دو مختلف ڈائریکٹرز کو, اور I'm hoping that I'll manage to do films next year as producer. ایک بہت ہی ویمن اورینٹڈ اسٹوری ہے, اس میں ہیومر بھی ہوگا, اس میں ریئل لائف ایشوز بھی ہوں گے. اوور آل اس کی جب لک آئے گی پھر فیصلہ ہوگا whether I will actually be on screen or behind the camera.
لاہور سے آگے میں جو آپ نے رول کیا, ایک میرا خیال میڈم کا رول کیا اور تھوڑا سا کلا باز دل بھی آپ نے کیا تھا,
مجھے تو بہت مزہ آیا. ایکٹر جو ہے نا, ایکٹر کو ہر قسم کا رول کرنا چاہیے. پچھلے دو سالوں سے میں تو بہت مزے لے رہی ہوں کیونکہ ہر قسم کے کیریکٹرز آئے ہیں میرے پاس. ہم سفر ٹائپ فریدہ بھی کیا میں نے, بے شرم میں ابھی آئی ہیو ڈن اے ویری انٹرسٹنگ کوکی وومن. سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے اگر آپ ایکٹر ہوتے ہیں نا, کہ آپ ہر روز اٹھ کے کوئی اور انسان بن سکتے ہیں. آج میں کوئی ہوں تو کل کوئی اور ہوں تو پرسوں کوئی ہو, اٹس تھراپی. یو نو آپ کے اندر سے بہت سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے ان کو, برنگ دیم ٹو لائف.
آپ نے بھی اس پہ ڈانس کیا ہے تو آپ کا دل بھی کلا باز دل ہے.
دیکھیں سبا اب اس اسٹیج پہ اپنی زندگی پہ کہ وہ یہ اب کریں تو مزہ بھی آئے دیکھنے میں. میں اب اس اسٹیج پہ ہوں یا میں اب وہ کلا بازیاں کھانا چھوڑ دوں تو اچھا ہے.
ایک عمر پہ بھی آ کے انسان کا دل تو ہوتا ہے.
نہیں تو ہے نا, تو میرے اب جو شوہر ہیں ماشاء اللہ سے بہت حسین اور محبت سے بھرے ہوئے اور خوبصورت انسان, تو وہ میرے دل کو بڑے خوش رکھتے ہیں. کس کو عشق اور محبت اور موسیقی اور اداکاری اور سینما اور یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی ہیں. میں سمجھتی ہوں اندر سے انسان مر چکا ہوتا ہے اگر یہ چیزیں ان کو نہیں اچھی لگتی ہیں. انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں رونق آتی ہے, رنگ آتا ہے. اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, اٹس ناٹ جسٹ مین وومن. تو مجھے اپنے کام سے بھی بڑا عشق رہا ہے.
کیا مزہ آئے گا اگر آپ ایسی فلم بنائیں جس میں آپ کو عشق ہو, چاہے وتھ دا سیم ایج یا ینگر یا جو بھی.
فلم فور ٹی وی بنائی تھی 3-4 سال پہلے, ابھی تو میں جوان ہوں. تو اس میں ماشاء اللہ سے ہم نے مکائل کو بڑا تنگ کیا. مائی سیلف بشرا اینڈ صبا, وہ جو ہوتا ہے نا وہ کوگر ماما ٹائپ سین, وہ بھی ہم نے بڑا دکھایا. جیسے میری ایک جو پہلی فلم تھی آپ, اس کا نام تھا جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو کبھی کبھار میں ہنس کے سوچتی ہوں کہ کتنا ایک اپروپریٹ ٹائٹل تھا, کیونکہ میں نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسے ایسے کام کیے ہیں میڈیا ریلیٹڈ اینڈ ادر وائز کہ اگر میں ڈر گئی ہوتی تو میں مر چکی ہوتی. یو ہیو ٹو بی بریو انف ٹو ٹیک آن نیو چیلنجز اینڈ دیٹس واٹ میکس لائف سو ایکسائٹنگ.
پاکستانی اداکارہ ہو ستیکا اوڈو جن سے فیفی ہارون بات کر رہی تھیں. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے ڈانی کاکس. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. غزن پہ حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نازش سفر سے سنیے.
مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قبطی عیسائیوں کے گرجا گھر کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر پولیس اہلکاروں کے خلاف کیے جانے والے 2 دھماکوں میں 38 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے کے پیچھے کرد جنگجوؤں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. ایران کی قومی ایئر لائن اور امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے مابین 80 مسافر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا ہے. معاہدے کے تحت ایران 50 بوئنگ 737 جہاز اور 30 بوئنگ 777 طیارے خریدے گا. نائجیریا کے جنوب مشرقی علاقے اویو میں ایک بشپ کی تقرری کی تقریب کے دوران ایک چرچ کی چھت گرنے سے کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.